وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاناما کیس میں جے آئی ٹی کی تحقیقاتی رپورٹ سے شروع کریں گے جس نے ملک میں سیاسی بھونچال پیدا کر دیا ہے. آگے چل کر ہم آج آبادی کے عالمی دن اور اس ضمن خاندانی منصوبہ بندی کے اداروں کا پاکستان میں کام اور آخر میں عراقی صورتحال اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے روس سے تعلقات پر بات کریں گے. اور آج ہمارا سب سے بڑا موضوع جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، لہذا اگر آپ لوگ فیس بک پہ سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا یو آر ایل نمبر ہے facebook.com/voa-urdu. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-789. ہم ابتدا کریں گے ایک غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال سے. ان کے ساتھ ہوں گے معاشیات کے ماہر اور مصنف بابر ایاز. آپ لوگ اگر بابر ایاز سے پہلے 15 منٹ تک کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ بے شک کیجیے، کیونکہ اس کے بعد ہمارا ایک نیا پینل آئے گا. لیکن آئیے سلسلے میں، یعنی پاناما لیکس کے حوالے سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے جو رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں.
وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں، خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں شدت آ رہی ہے. تحریک انصاف نے اس معاملے پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے قائدین دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف جمہوریت کے تسلسل کے لیے اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم نے ایوان سے خطاب کے دوران وعدہ کیا تھا کہ اگر تحقیقات میں ان کے خلاف کچھ ثابت ہوا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے.
اب وہ لمحہ آ گیا ہے، جی آئی ٹی کی رپورٹ واضح آ چکی ہے، اور ہم اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کرنا چاہیں گے ان سے کہ انہیں اپنی بات کو نبھاتے ہوئے، اپنے کال کو نبھاتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے.
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس بارے میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور متفقہ حکمت عملی اپنانے پر غور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب حکمران جماعت کی سینئر قیادت کے مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوں گے اور الزامات کا عدالت میں بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. مسلم لیگ نون اور شریف خاندان مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں سپریم کورٹ میں قانونی جنگ لڑی جائے گی.
جتنی لیگل آپشنز ہمیں اویلیبل ہیں ہم ساری ایکسرسائز کریں گے. ہمیں عدالت عظمیٰ پہ اعتماد ہے، اس عدلیہ بحالی میں ہمارا خون شامل ہے، اس لیے ہمیں اس عدلیہ سے پوری امید ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے ہم سے برتاؤ کیا جائے گا، سازشوں کے ذریعے ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جائے گا.
مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں اسلام آباد کی مارکیٹ میں موجود مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس بارے میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا.
یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، جی ٹی والوں نے بہت محنت کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا موقع ہے کہ ایک حکمران جماعت کے خلاف انہوں نے بڑا دلیری کے ساتھ انکوائری کی ہے اور صحیح رپورٹ دی ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ میاں صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور حکومت چھوڑنی پڑے گی.
جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے یہ اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہر دور میں ملک نے ترقی کی ہے. جو دہشت گردی والا معاملہ تھا ان کے دور میں آ کے بالکل، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% 70% جو ہے ختم ہوا ہے.
دیکھیں جی، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، جی آئی ٹی نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے ان کے بارے میں. ظاہری بات ہے اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے تو ان کے حق میں فیصلہ دیتے.
اب اس معاملے کی سماعت 17 جولائی کو سپریم کورٹ میں ہوگی، جس میں فریقین جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال سے ابتدا کرتے ہیں. بلال صاحب، یہ بتائیں کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ کافی آگے نکل گیا ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف جو بدعنوانی کے معاملات ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ پورا جو سلسلہ ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کیا مقصد دیکھنا چاہتی ہے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا عمل اگر قانون کے راستے سے بڑھ رہا ہے آگے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے, اور یہ الٹیمیٹلی ہمارے ملک کے نظام کو اور ہماری جمہوریت کو اور ہمارے رول آف لا کو یہ مضبوط کرے گی یہ چیز. لیکن اگر اس سارے عمل میں کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو قانون کے نارمل راستے سے ہٹ کے ہیں اور وہ قانون کے اس راستے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو پھر یہ اس کے بالکل برعکس عمل ہوگا اور پھر ہماری جمہوریت بھی کمزور ہوگی اور ہمارا رول آف لا کا نظام بھی کمزور ہوگا اور الٹیمیٹلی چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور ایک کرائسس کی طرف چلا جائے گا. تو اس کا سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ یہ قانون کا راستہ صرف قانون کا راستہ رہتا ہے یا اس کے اندر کچھ دوسرے عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, لیکن بہت سی باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جن سے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, ان کا اظہار ہوتا رہا ہے, ان کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا. تو اب آنے والے دنوں میں, اب جبکہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آ چکی ہے, اب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا, اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. تو اگر یہ سلسلہ سپریم کورٹ پہ اسٹرکٹلی قانون کے مطابق آگے بڑھتا ہے تو ملک کے لیے خوشائند ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی.
ہم چلتے ہیں معاشیات کے ماہر اور مصنف بابر ایاز کی طرف. بابر صاحب, سب سے پہلے تو جو سیاسی تجزیہ ہے وہ ہمیں اس کا دیں کہ پی ٹی آئی اور پی 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 ظاہر ہے جے آئی ٹی کے اس فیصلے سے خوش نظر آتی ہیں, اور اس فیصلے میں جے آئی ٹی کے فیصلے میں نظر آتا ہے کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو بدعنوان جھوٹا قرار دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب یہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے کس حد تک راہ ہموار ہوئی ہے کہ وہ اسمبلی میں اس معاملے کو لے جائیں؟
دیکھیے, یہ معاملہ اسمبلی میں تو طے نہیں ہوگا, لے تو ضرور جائیں گے, اور وہاں جو ہے اپوزیشن یہ بھی کہے گی کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے, یہ تو بات ہوگی. مگر جبھی تو ابھی کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے. اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا, اس نے ایک رپورٹ دی ہے, اور وہ رپورٹ بھی ایسی ہے جتنی میں نے دیکھی کہ اس کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نیب کے جو آرٹیکلز ہیں مختلف, ان کے تحت جو ہے یہ بات ان کو آگے بڑھانا چاہیے, اور دوسرا یہ کہا کہ قانون شہادت کا جو اصول ہے اس میں ان کو ثابت کرنا تھا کہ یہ معصوم ہے. یہ ذرا کچھ عجیب سی بات ہے. تو اب اس کے بعد اس رپورٹ میں کوئی خاص تحقیقاتی کوئی نئی بات تو نظر نہیں آتی ابھی تک. جو ہے جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس کے اندر وہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں بھی یہی باتیں ہو گئی تھیں, اور کچھ پیپرز لازمی ہیں انہوں نے جمع کر لیے ہیں, اس میں بھی ڈسکرپنسیز ہیں جو کہ شاید نکلیں گی بات کے اندر, اور کچھ ریکارڈ جو انہوں نے کہا نہیں ملا تھا وہ ابھی ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ریکارڈ موجود ہے اور ان کو پہنچا دیا گیا تھا, انہوں نے پھر بھی اکنالج نہیں کیا ہے. تو اس قسم کے مسئلے نکلیں گے. اب فیصلہ تو دیکھیے, جو پہلا فیصلہ آیا تھا تین ججز والا, دو ججز نے تو آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے. خیر انہوں نے جس طرح بھی کہا, جج حضرات ہیں جو مرضی ہے ان کی کہیں, میرا میں اس سے متفق نہیں تھا کہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, باقی تین ججز نے کہا کہ ہم جب جے آئی ٹی رپورٹ دے گی تو ہم اس کو نیب کو ریفرنس کے طور پر بھیجیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کیس ہم کہیں گے چیف جسٹس سے کہ وہ ایک اسپیشل بینچ بنا دے اور اس کو چلائے. تو ابھی تو یہ مرحلہ جو ہے میرے خیال میں اگلے ہفتے ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نیب کو جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے وہاں جاتا ہے معاملہ, یا یہ اسپیشل بینچ بنایا جاتا ہے اس کا.
جی, اور کیونکہ آپ معاشیات کے ماہر بھی ہیں, آپ بتا سکتے ہیں آج بازار حصص کوئی 2000 پوائنٹس گر گیا اس خبر پر. اور ہمیں بھی علم ہے کہ یہ معاملات 17 جولائی تک طے نہیں ہوں گے. اگر فرض کیجئے کہ 17 جولائی کے بعد بھی اس طرح کی جو انسرٹنٹی ہے یہ چلی, تو معاشی جو صورتحال ہے پاکستان کی, اس پر کیا اثر پڑے گا؟
اس پہ تو برا ہی اثر پڑے گا, کیونکہ جو ہے معاشی جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کے لیے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ملک میں لوگوں کو یہی نہیں پتا ہو کہ صاحب حکومت کیا رہے گی, اور جب حکومت کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی پالیسیز اگر آنے والا آدمی کیا کرے گا. تو کچھ حد تک تو اس کا برا اثر آئے گا, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈسپیوٹیڈ چل رہی ہیں, اور وہ ہے جیسے سی پیک کا, جس کے پیچھے پاکستان کی فوج بھی ہے, جس کے پیچھے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی سپورٹ ہے. کیونکہ وہ ایک بڑا فیصلہ ہے جس میں آلموسٹ پاکستان کی اسٹریٹجک جو نگہبانی ہے وہ چائنا کے سپورٹ کر دی گئی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو ترقی کی جانب ہم بڑھتے ہی رہیں گے, اور کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹس ہوتی ہی رہیں گی. تو چائنیز ہوں, اب وہ انویسٹمنٹس کس قیمت پہ ہو رہی ہیں اور اس کا بعد میں کیا اثر نکلے گا وہ الگ بات ہے. بٹ انقریب اس کے اندر جو دو باتیں صاف نظر آتی ہیں, ایک یہ کہ ڈالر پہ پریشر رہے گا, روپی کی ویلیو ویسے بھی اوور ویلیوڈ ہے کوئی 20%, تو اس کو تھوڑا سا ان کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے جیسے کہا کہ شیئر مارکیٹ بھی والیٹائل رہے گی.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, اور کالرز کیونکہ بہت سارے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس بابر ایاز کے لیے کوئی سوال ہے تو ابھی کیجئے. بادشاہ شریف نے کال کیا ہے, بادشاہ شریف سے کال آئی ہے منظور کی. جی جناب, بات کیجیے. جی بات کیجیے منظور. غالباً ان کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. خوشدار چلتے ہیں جہاں سے محمد نواز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کچھ پیسے آئے, اس کو رمضان موبائل شروع ہوئے ابھی تک عورتوں کو ذلیل خوار کر کے رکھا ہے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور قصور سے ہمیں کال کیا ہے طارق چختائی نے.
جی السلام علیکم, میرا سوال ہے بہن ایاز صاحب سے. 17 کو فیصلہ تو ہو جائے گا جی آئی ٹی کی کورٹ, اب سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے ہے, لیکن ایک عجیب حیرانی کیفیت ہے جو میرا کوشچن ہے کہ ایک طرف سے سپریم کورٹ نے جب یہ جی ٹی اے اس کو تشکیل دیا تو آن کیا گورنمنٹ نے, لیکن اب کتنی تضادہ کا بیان ہوگا تو ہم مانیں گے. تو یہ مجھے اتنا یاد سا بتا دیں کہ ایک طرف یہ ریفیوز کیا جا رہا ہے, دوسری طرف یہ معاملہ جا کی طرف کلیش کی طرف جا رہا ہے,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال ہم نے سن لیا. بابر ایاز جی بتائیے
کہ 17 کو کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا, 17 کو صرف اتنی ہی بات آ سکتی ہے اگر آئے گی کہ اس کو نئی ایک اسپیشل بینچ بنے, اور جو چیف جسٹس صاحب سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنائی جائے, اور دوسری طرف یہ کہ وہ اسپیشل بینچ پھر جو ہے اس کے کیس کو سنے گی, جس میں نواز شریف والے بھی اور فیملی, اور جس میں جن لوگوں نے ان کے خلاف کیس کیا تھا وہ بھی اپنے دلائل دے سکیں گے, اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جو اس میں باتیں ریز کی گئی ہیں ان کا جواب ان کو وہاں دینا ہوگا. تو اسپیشل بینچ اگر بنتا ہے تو, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جانا چاہیے جو لیگلی زیادہ صحیح راستہ ہے, تو پھر تو معاملہ لمبا کھچے گا, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو کیس چلتے ہیں وہ سالہ سال چلتے ہیں اور آگے بات بڑھ جائے گی. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, اسپیشل بینچ بناتی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیجتی ہے. तो 17 को इससे ज्यादा आगे कोई बात नहीं आएगी। इसमें ये नहीं होगा कि वो उनको कहें कि हाँ ये वो है। अभी तो आगे मरले अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं जिसे कहते हैं।
जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मुआशियात के माहिर और मुसन्निफ बाबर अयाज, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमें तरफ से खुदा हाफिज़। बिलाल साहब, आप हमारे साथ रहें इसलिए कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के वकील और PML नून के सीनियर रहनुमा को भी सुनेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से। ये प्रोग्राम नशर होता है पाकिस्तान में हमारे सुनने वालों के लिए हर जुमेरात को रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। पेशकश यास्मीन जमील।
जी, हम अपने अगले मेहमानों को भी सुनेंगे, लेकिन अहमद बिलाल क्योंकि हमारे साथ हैं। ये पिलडैट एक गैर सरकारी अदारा है जो शफाफ हुकूमत के लिए कोशां हैं, उनसे हम सवाल करते हैं। बिलाल साहब, ये बताएं कि एक तरफ तो नवाज शरीफ के खिलाफ और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ JIT ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, आपके ख्याल में मुस्तकबिल के लिए एक राह हमवार हुई है कि अगर कोई वजीर आजम बदउनवानी करता है तो मामला फिर पब्लिकली उनके खिलाफ लाया जाएगा?
देखिए, इसका इन्हसार भी इसी बात पे है जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अगर तो ये सिर्फ कानून है जो अपना रास्ता बना रहा है और इस पे कोई इस तरह की फोर्सेस काम नहीं कर रही जो छुपी हुई हैं और जो खुफिया हैं, तो फिर तो ये बिल्कुल आइंदा के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है और आइंदा कोई भी वजीर आजम कानून की हुक्मरानी को चैलेंज करने का नहीं सोचेगा। कोई गलतियां अगर हुई हैं तो आइंदा वो रिपीट नहीं होंगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ये मामला ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जो इसको एक खास डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हैं, तो फिर तो मामला बालादस्ती का है कि क्या मुंतखब हुकूमत की बालादस्ती है या दूसरी फोर्सेज की बालादस्ती है, फिर ये सवाल इस चीज का होगा और उससे उसी तरह से लोग सबक हासिल करेंगे। लिहाजा ये अभी चीजें खुलेंगी तो पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। इस वक्त तो कुछ शकूक है, कुछ सवालात है, मैं भी जाती तौर पर नहीं समझता कि हालात क्या हैं, लेकिन अगर ये कानून का रास्ता है तो फिर बहुत अच्छा है और अगर कानून के रास्ते से हटके कुछ हो रहा है तो फिर इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एक गैर सरकारी अदारा पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील शबीर शर की तरफ आते हैं। शबीर शर, ये बताइए, ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि वो पानामा पेपर्स लीक्स के हवाले से और 17 जुलाई को जो हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, उससे कबल वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा दायर करें। इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, वो क्या हासिल कर सकते हैं ये करके?
हम नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट उससे पहले कोई रिलीफ देगी कि उस पर कोई आर्डर हो, और सुप्रीम कोर्ट में जब तक किसी आर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता तब तक कोई रिलीफ ग्रांट नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी आर्डर पास नहीं करेगी, ऐसी कोई भी रिट पास नहीं करेगी कि ये आर्डर आ रहा है उस आर्डर को रोका जाए या ये प्रोसीडिंग्स होने जा रही है उसको रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजों को रोकने का कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। वो प्रोविजन ये मौजूद है कि कोई चीज आए, कोई फैसला आए, उसको चैलेंज किया जाए कि मैं एग्री विद हूं उस फैसले से, इस फैसले से मुझे तकलीफ पहुंची है। जब फैसला ही कोई नहीं है, ये कानूनी माहरीन उसको तकरीबन मेरा ख्याल है कि गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ऐसे ही जैसे भुट्टो शहीद को ले गए थे कि उसके क्रिमिनल केस में सिविल के लायर था यहिया बख्तियार, उसको लेकर के चले गए। तो इस तरह से ये कानूनी माहरीन हमेशा जो है वो गलत राय देते हैं, और हम नहीं समझते हैं कि इतने अरसे में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि कभी भी किसी अपेक्स कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी इदारे को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, कई केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के खिलाफ आते हैं लोग کہ ان کو روکا جائے. تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کس بنیاد پر ان کو روکیں, ہمیں قانون یہ اجازت دیتا ہی نہیں. اور شہناز بیگم کیس, مشہور کیس 1971 میں جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا جس میں مصطفیٰ زیدی قتل ہوئے تھے, اور اس میں سوو موٹو لیا تھا ہائی کورٹ کے ایک جج نے, کیونکہ وہ مصطفیٰ زیدی بہت بڑا شاعر تھا اور بیوروکریٹ بھی تھا. تو اس کا مرڈر ہوا تھا اور اس کی جو ایک
شبیر سر, اس وقت ہم لوٹتے ہیں اسی موضوع پر, اور کیونکہ صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ہیں, پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں, ان کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں. فاروق صاحب آپ بتائیے, یعنی ایک تو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو کہ 17 جولائی سے قبل وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں, دیگر آپ کے خیال میں نواز شریف حکومت کے پاس کیا رستے ہیں, کیا حکمت عملی سامنے آئے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں یہ میرے فاضل دوست ابھی جو فرما رہے تھے, بھٹو شہید کا کیس, تو اس وقت مارشل لا تھا اور بھٹو شہید کو وہ بینچ سزائے موت نہیں دے رہا تھا, بینچ توڑ کے اور لوگ اس میں ڈال دیے گئے, تو بھی فیصلہ متفقہ نہ ہو سکا. وہ تو ایک طے کر لیا گیا تھا کیونکہ لوگوں نے ضیاء الحق کو یہ کہا تھا یا تم قبر ایک ہے اور دونوں میں سے ایک نے جانا ہے, تو ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرے گا, بروٹ فورس. اس لیے یہ مثال جو ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی. جو بات پل ڈیٹ کے احمد بلال صاحب نے, جو غیر جانبدار ادارے کے غیر جانبدار سربراہ ہیں, ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. رہ گئی بات کہ قانونی ماہرین کیا راستہ جو ہے سجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اس کا بہترین انتخاب جو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دی ہے نواز شریف صاحب کو, وہ انتخاب کر لیں گے. لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے. جو کچھ جے آئی ٹی نے جس طرح سے کیا, جس طرح سے اور لوگوں کا رویہ رہا, جس طرح سے جو 13 سوال ہیں وہ اس سے بڑھ کے باہر نکل کے دائیں بائیں گھومنے کی کوشش کی جاتی رہی, میڈیا کو ساتھ رپورٹیں دی جاتی رہی, تحلیل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, وہ لوگ ممبر بنا دیے گئے جن کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ہی ڈسپلنری ایکشن ان سے پہلے جاری تھا, وہ لوگ جو کسی خاص پارٹی کے رشتہ دار تھے, وہ لوگ کہ جو حسین نواز کے جو الزامات تھے اسے انصاف تو نہ ملا, لیکن حسین نواز کے الزامات فوٹو لیک سے ثابت ہو گئے. پھر کہا کہ ہم اس کو انکوائری بھی کر لی, اس کو جو ہے بندے کو ہم نے واپس بھی بھیج دیا. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ معاملہ صاف نہیں ہے.
اچھا, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس لیے کہ فیس بک پہ بھی بہت ہی متضاد اور بہت ہی مختلف قسم کی کمنٹس آ رہے ہیں. فرید رحمان نے لکھا ہے صرف ڈیتھ پینلٹی دی جائے, سادے جان, جاوید احمد کھوسو, نواز شریف
پینلٹی کیسے
نہیں,
اور
جواد احمد
جو منہ میں آئے نکال دے کوئی.
جواد احمد کھوسو کہتے,
ایک بات ہے نا,
جی 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 جی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جواد احمد کھوسو
کی کیا بات ہے, دشمنی ہوگی تو وہ کہے گا مار ڈالو اس کو.
جواد احمد کھوسو لکھتے ہیں نواز شریف ہر سیاستدان سے بہتر ہے. سید احمد کہتے ہیں گو نواز گو ٹو ہیل, اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے فون کیا ہے, ان کو سنتے ہیں. میاں والی سے خالد عمر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, اچھا ڈراپ ہو گئی. اور ملک نائب خان کو ہارٹ سے
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں عرض کر رہا ہوں, کبھی ایک سپریم کورٹ میں جرا نہیں ہوا, سپریم کورٹ میں بحث بات ایسا نہیں ہوا, یہ دو پارٹی ہم طالبہ کر رہے ہیں نواز شریف کی, اسی پہ یہ جائز ہے. دوسری بات یہ کہنا ہوں کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں لڑ پڑی مخالفین, کیا مارشل لا لگ سکتا ہے؟ یہ تو سوال ہے. مہربان
گلفام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اورگزئی ایجنسی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم وکیل صاحب کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور تھوڑا سا کرتا ہوں کہ ہمارا ملک میں تو چھوٹے چھوٹے فیصلے بہت بڑا ٹائم پکڑتے ہیں, بہت دیر لگاتے ہیں نا, اور یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے جو پانی کو تلوار سے الگ کر رہے ہیں نا. تو یہ جو ابھی آنے والا تاریخ ہے, کیا ایک یہ ہوئے گا یا اور بھی تاریخیں بڑھتے رہے گا؟
اچھا سوال آپ نے پوچھا, آخر میں ہم یہ سوالات پوچھیں گے. مرید خان میاں والی سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم جناب، دوست کر رہا ہوں جناب، کیا صرف نواز شریف خاندان ہی کرپٹ ہے؟ پورا ملک جو ہے وہ سارے سائنسدان جنرل اور جج سب جو ہے وہ پاک نیک ہیں؟ حکومتوں کے خلاف جو ہے یہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک فاسد ہوتی رہتی ہیں سول حکومت۔
اچھا، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ اور راجن پور سے محمد عمر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فیملی نے شریف خاندان کو ووٹ دیے تھے، اور اب ہماری فیملی جو اس پر کرپشن کے الزام لگے ہیں اور سچ ثابت ہو رہے ہیں، ہم اس پر شرمندہ ہیں اور ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں۔
اچھا اچھا، اور ملکنڈ سے ایک کالر ہیں، جلدی سے بات کیجیے۔ ملکنڈ کی کالر،
السلام علیکم میڈم، دلاور خان بات کر رہا ہوں ملکنڈ سے۔
جی جی جی، بات کیجیے۔
اگر شریف خاندان کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس کو بری کر دے، اور اس کو کچھ بھی نہ کہے تو ایسے اچھا ہے۔ اور اگر عدالت فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اور ایسے لمبے کر دیتے ہیں تو پھر عدالت کا کیا مقصد ہے؟
شکریہ شکریہ۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بھی لوٹتے ہیں۔ ہمیں جیسے فیس بک پہ میں بتا رہی تھی کہ بہت مختلف کامنٹس آ رہے ہیں۔ لیاقت علی لودھی نے کہا ہے یہ نواز شریف کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ خان محمد خاصخیلی نے لکھا ہے کہ جے آئی ٹی کے فیصلے کا کیا بنے گا۔ حنزلہ، عارف نواز، الیاس میمن، سب کے ذہنوں میں سوال ہے۔ شبیر سر، آپ بتائیں، جے آئی ٹی کا جو فیصلہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 17 جولائی کو سپریم کورٹ کوئی اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی، آپ کے خیال میں کوئی حتمی فیصلہ آئے گا یا پھر معاملات اور بھی آگے بڑھیں گے؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے سامنے جو ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے ہیں، جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، وہ اس حد تک ہے کہ وہ اس پر یہ ایکشن لے سکتی ہے، الیکشن کمیشن کو ہدایت دے سکتی ہے کہ بھائی ابھی جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق صادق اور امین ثابت نہیں ہوئے ہیں، تو یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، جو امین اور صادق نہیں ہے وہ اس کی اس پر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، نہ پرائم منسٹر نہ ایم این اے رہ سکتا ہے۔ تو جب اس کی ایم این اے کی سیٹ ویکنٹ کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر، ہیل بی نو مور پرائم منسٹر، وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے، اس پر تو آ سکتی ہے۔ اور مزید اگر کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی اس کے پر ٹرائل ہونا چاہیے، پروسیڈنگز ہونی چاہیے، نیب کورٹ میں ہونا چاہیے، ایف آئی اے کورٹ میں ہونی چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو چیز موجود ہے وہ ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق ان کے خلاف یہ کیا ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ خود بھی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ابھی استعفیٰ دینا چاہیے اور کورٹ آف لا میں اپنا کیس ثابت کرنا چاہیے، وہاں جا کر کیس لڑنا چاہیے کہ وہ انوسنٹ ہیں اور ان کے الزامات یہ غلط ہیں، اور سیاسی بنیادات پر یا کوئی کسی اور فورسز کے نے اکٹھے کیے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے۔ فی الحال جو چیز آئی ہے اس کے مطابق جو ملک میں قانون چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج تک جتنے بھی نوٹیفیکیشنز نکالے ہیں اور کئی لوگوں کو ڈی سیٹیٹ کیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ صادق اور امین ثابت نہیں ہوئے آرٹیکل 62 اور
63۔ پی ایم ایل نون کا بھی جواب سننا چاہتے ہیں۔
جی، قانون کے مطابق یہ طریقہ ہے جی کہ جب انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے، اب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو ڈیفینڈنٹ کے یعنی وزیر اعظم صاحب اور باقی جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان کے وکیل ہیں، وہ اعتراضات وہاں داخل کریں گے، اور یہ جو دو ٹرالیاں بھر کے 7 ثبوت لگے ہیں اور یہ جو 10 والیوم ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تو وقت چاہیے نا۔ پھر جب یہ اعتراضات دائر کریں گے تو پھر وہ اعتراضات کی جو فہرست ہے، یہ جو ہوگا وہ جو اپنا اپلیکینٹس ہیں ان کو یہ ملیں گے، پھر وہ اعتراضات پر جوابی اعتراضات کریں گے، پھر اس میں تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر جو آتھر ہیں اس رپورٹ کے یعنی 6 کے 6 ممبر، پھر ان پر جرا ہوگی۔ جرا ہونے کے بعد ثابت کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا ادھر ادھر کی چیزیں ساتھ لگائی ہیں، کیا کیا ہے، کہاں گئے ہیں، کہاں نہیں گئے، کس پر دباؤ ڈالا ہے، کس پر دباؤ نہیں ڈالا، وہ جو ویڈیو کا ریکارڈ ہے وہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے رویے کیا تھے۔ مثال کے طور پر ایس ای سی پی کی جو ڈائریکٹر ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے کہ ان پر فلاں ادارے نے دباؤ ڈالا ہے، فلاں ادارہ وہاں کیا کر رہا تھا، اور پھر جو انہوں نے رپورٹ ایس ای سی پی کے چیئرمین کے حوالے سے اپنے دستخطوں سے دی ہے، उसमें ये इल्जाम के एससीसीपी के चेयरमैन ने दबाव डाल के कंक्लूडिंग पैरा लिखाया है, ये दबाव कहीं सारी स्टेटमेंट से साबित ही नहीं होता। हर जगह वो कह रही है ये कानून के मुताबिक, ये कानून के मुताबिक हुआ, ये कानून के मुताबिक हुआ। 2012 में ये फाइल क्लोज हो गई, सिर्फ क्लोजिंग पैरा नहीं लिखा था, और इस चेयरमैन ने कहा जब ये क्लोज हो चुका है तो क्लोजिंग पैरा लिखो और बड़ा दबाव डाला। तो ये बहुत सी चीजें सामने आएंगी। अभी तो एक जो है जिस तरह के बिलाल महबूब साहब ने जो बड़ी बुनियादी बातें की हैं कि रिपोर्ट बनी किस तरह से है, क्या हुआ है, किस पर दबाव, किस पर नहीं, क्या इन्होंने किया है, ये बहुत सी बातें, ये पंडोरा बॉक्स है, खुलेगा, ये बहुत दूर की बातें हैं वाकई।
अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मामला तो चलता रहेगा और हम आपको दोबारा मदद करेंगे। हमारे साथ है पीएमएल नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक उल फारूक और सुप्रीम कोर्ट के वकील शबीर शर। बहुत शुक्रिया और हमारे तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम खताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89। खत आपके।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि आज आलमी सतह पर ख़ानदानी मनसूबा बंदी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये फैमिली प्लानिंग के हवाले से मनाया जा रहा है, जहां आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से सरकार ये कोशिश कर रही है के लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, उन्हें बताया जाए कि ज़्यादा बच्चों का क्या नुकसान होता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में छठा सबसे ज़्यादा इस वक्त आबादी वाला मुल्क है। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि यूएन पॉपुलेशन फंड की अहदेदार लुबना ताजिक हमें ज्वाइन करें, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोशां रक्षंदा नाज ने हमें ज्वाइन किया है। और रक्षंदा नाज, आप हमें कुछ बता सकती हैं कि लोगों को बाख्तियार बनाने के हवाले से सरकार ने और गैर सरकारी इदारों ने क्या काम किया है?
शुक्रिया नफीसा। देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि पिछले कुछ अरसे में इस एरिया में काम जरूर हुआ है सरकार की तरफ से भी, जहाँ पे उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो प्रोग्राम है वो जब से पिछले एक दहाई से पाकिस्तान ने, बल्कि एक से ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जहां जहां पर भी लेडी हेल्थ वर्कर्स इफेक्टिवली काम कर रही हैं तो उन्होंने इसके अंदर जरूर कंट्रीब्यूट किया है। फिर दूसरा, जो छोटी छोटी जो गैर सरकारी तंजीमें हैं उन्होंने अपने तौर पे जहाँ पे औरतों को कुछ मालूमात दे देनी, इन सेंटर्स के साथ लिंक करवा देना, ये काम भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह का, जैसे आपने अपने तारुफ में भी बताया कि पाकिस्तान में इसकी जो सूरत हाल है, ये मुल्क जो है दुनिया में छठे नंबर पर जो आया है, इसकी कुछ वजूहात है। एक तो जो हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी तंजीमें और एक मखसूस इलाकों में इस मसले को काबू पा लेंगी, तो ये मुमकिन नहीं। जब तक रियासती सतह पर एक जो है कंप्रीहेंसिव प्लान और उसके साथ साथ जहाँ पे ये सेंटर्स काम कर रहे हैं उसमें उन सेंटर्स को जो है वो बाकायदा वसाइल की जो फराहमी है वो बहुत जरूरी है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैं एक सेशन कंडक्ट कर रही थी खवातीन के लेबर वर्कर्स के हवाले से, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप लेबर वर्कर्स की भी बात करें, आप वर्किंग वुमेन की बात करें, लेकिन इस वक्त ये जो एक एरिया है और जिसके अंदर खास तौर पे जो मैं जिक्र करने जा रही हूँ कि जो औरतों के रिप्रोडक्टिव उस पे पूरे सिस्टम पे जो इदारे काम करते हैं उसके अंदर, जो चाहे वो सरकारी सतह पे हैं या गैर सरकारी सतह पे, उन्होंने कहा कि आप जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है ना, उसके ऊपर भी जरूर बात करें, क्योंकि खवातीन जो हैं जो इन सर्विसेज को ले रही हैं वो काफी उनको मसाइल का भी सामना है। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो खानदानी मनसूबा बंदी का जो पूरा फोकस है वो औरतों पर ही है सिर्फ, और जितने भी कंट्रासेप्टिव यूज होते हैं उनमें से कई जो है वो सब स्टैंडर्ड है और उसके साथ साथ उनके मसाइल भी हैं। फिर दूसरा, जब आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये मालूमात तो दे दी जाती है, लेकिन जब तक जैसे यूनेफपीए ने किसी वक्त बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो उल्मा को इकट्ठा करके इस सिलसिले में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया था, जब तक, क्योंकि एक रिलीजियस एलिमेंट भी है इसके अंदर, फिर उसके अलावा औरतों के पास अपना इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला कर पाए कि बच्चे जो हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा करने हैं तो कितने पैदा करने, ये सिर्फ जो फोकस एक औरत पे होना है वो काफी नहीं है।
अच्छा, ये बताएं, आपके इल्म में है कि आज 11 जुलाई है और आज प्रिंस करीम आगा खान की इमामत को 60 साल हो गए हैं, उन्होंने और आगा खान फाउंडेशन ने खानदानी मनसूबा बंदी के हवाले से पाकिस्तान में बहुत काम किया है, चित्राल वगैरह के इलाके में, वहाँ आपने क्या देखा कि उनके प्रोग्राम को क्या रद्द अमल आया?
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में वो पाइनियर हैं और उन्होंने, और खासतौर पे चतराल की मैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में अपने काम के हवाले से जब गई तो इनके एक दो हॉस्पिटल जो हैं उसमें बाकायदा मैंने टाइम गुजारा, और जितना जो है वो आगा खान के का जो नेटवर्क है, जितना ऑर्गेनाइज और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको जितना अच्छा ट्रेन किया गया, मैं समझती हूँ कि ये एक तरह से गैर सरकारी सतह पे पाकिस्तान में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान में, और ये मैं आपको ये मिसाल अपने रिसेंट विजिट की बुनियाद पे दे रही हूँ कि जो मैं कुछ खवातीन के साथ बातचीत कर रही थी जिसमें दो तरह की खवातीन थी जो कि जानवरों के साथ जो जैसे आप कहते हैं लाइवलीहुड के प्रोग्राम को भी देखती थी, लाइव स्टॉक की ट्रेनिंग उन्होंने आगा खान से ली थी के प्रोग्राम के अंदर ली हुई थी, और कुछ ने जो है वो हेल्थ की ली हुई थी। तो जब मैं उन वर्कर्स से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हमारे चतराल जैसे इलाके में जहाँ पे कभी ऐसे इशू नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे जो शिद्दत पसंदी, मजबूत शिद्दत पसंदी आना शुरू हुई है और खासतौर पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट का वहाँ पे फोकस हुआ है, तो उसमें खासतौर पे जैसे दुरोश यूनियन काउंसिल का मैं जिक्र करूँ कि उन्होंने कहा कि ये आप सामने पहाड़ी देख रही हैं, इसकी पूरी कम्युनिटी ने हमें मना करना शुरू कर दिया है कि हम ना आपसे चिकन लेंगे और ना आप हमारी तरफ आए, क्योंकि आप जो है आपसे मदद लेना गैर इस्लामी है।
अच्छा।
अब इस तरह की चीजें, और खास तौर पे जो बर्थ फैमिली प्लानिंग की जो का पूरा जो तसव्वुर है उसको पिछले कुछ अरसे से जो इससे लिंक कर दिया गया है कि ये बर्थ कंट्रोल जो है मुसलमानों की हो रही है ताकि मुसलमानों की आबादी कम हो, और आपको ये सुन के हैरत होगी कि कुछ अरसा पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो बड़ा सा बैनर लगाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो है ना बड़ा खानदान जहाद आसान और फैमिली प्लानिंग मुर्दाबाद।
अच्छा,
तो ये पेशावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ अरसा पहले जब इस तरह की आप एक तरह से हम समझते हैं कि कानून का को इम्प्लीमेंट करवाने का क्या इंस्टीट्यूशन है और फिर वहां पे इस तरह कानून की बात होती है, वहां पे अगर हमारी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी इस तरह का रिएक्शन दे तो ये जो एक्सट्रीमिज्म के साथ चतराल से लेके पिशावर और फिर बनू और इन इलाकों में इर्द गिर्द जो अगर आप देखें इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं और पंजाब के भी आजकल खासकर कुछ इलाके, तो ये वाला जो तसव्वुर है ये एक जो वर्कर्स काम करते हैं फील्ड में उनके लिए एक बहुत चैलेंज बन गया है।
अच्छा।
इस वक्त पोलियो के बाद जो ये फैमिली प्लानिंग के लिए काम करने वाले ورکرز ہیں یا جو خواتین ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں.
رکشندر ناز آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ہولڈ پہ ہیں, ان کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں. بہت مختصر بات کیجئے میاں والی سے محمد ایاز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, آبادی میں جو ہمارا رب, جو جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے, وہ جو زیادہ کم آبادی کو جو رزق دے سکتا ہے وہی رب زیادہ آبادی کو بھی رزق دے رہا ہے اور دے سکتا ہے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. راولہ کوٹ سے ہمیں کال کیا ہے سید حبیب نے. جی جناب بات کیجئے. جی ایک اور کالر ہیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ نواز نے کال کی ہے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے نواز؟ غالب ان کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمیں کالز بہت ساری آ رہی ہیں, ڈراپ ہو رہی ہیں. ہم لبنا تاجک کو بھی ٹرائی کر رہے ہیں. رکشندہ ناز یہی بات آپ نے کی تھی کہ ایک طرح کی سوچ ہے ظاہر ہے جو کہ روکتی ہے لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی کرنے سے. یہ معاملات آپ کے خیال میں اب جو پچھلے 10-15 سال ہیں اس میں زیادہ سامنے آئے ہیں یا یہ پہلے کے ہیں مسئلے؟
نہیں دیکھیں, پہلے جو مسئلہ تھا نا, پہلے ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں قدامت پسندی تھی, اس طرح شدت نہیں تھی کہ وہ اگر یہ ایک طرح سے تو آپ کی جو ہے نا تولیدی صحت کی تعلیم ہے نا کہ آپ لوگوں کو دیں, اسکول میں دیں, اسکولوں میں آپ دینا شروع کریں, بتانا شروع کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ارلی میرجز بھی ہیں. تو ایک دم سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی آپ تو فحاشی پہ, یعنی ہیلتھ کی بات بھی جو ہے وہ اگر کریکولم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو جی فحاشی پھیلا رہے ہیں, آپ تو ان کو بچوں اور بچیوں کو معلومات دے رہے ہیں تاکہ وہ بہرہ روی کی طرف جائیں. نمبر ایک
رکشندہ ناز قطع کلامی ہوتی ہے,
پہلے نہیں اس شدت سے آپ کے خلاف ریاکشن لاتی تھی جیسے اب لا رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں
جی قطع کلامی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ یو این پاپولیشن فنڈ کی عہدیدار لبنا تاجک ہمارے ساتھ ہیں, ان کے فون لائنز جو ہیں ٹھیک نہیں رہی. لبنا تاجک یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کی راہ میں کون سی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟
اصل میں یہ ہے کہ اب تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ پی ڈی ایس سروے آپ کی نظر سے گزرا ہو تو آپ اس میں دیکھیں تو اس میں تقریباً 98% جو ہے اویئرنیس ہے ہمارے علاقے کی, میں بات کروں گی. لیکن چونکہ یہ علاقہ ٹیررزم کی وجہ سے جو ہے ایک تو افیکٹڈ ہے, دوسرا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ سروسز کی اویلیبلٹی, اور ٹھیک ہے ایک ریلیجس ایک پوائنٹ آف ویو بھی اس میں آتا ہے, آنسر موجود ہے, لیکن وہ اب اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے پہلے کبھی تھا. لیکن سروس کی میں جو میرا اپنا پرسنل تجربہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم سروس ہر جگہ پہ اویلیبل کرتے ہیں اور لوگ اس وقت خود بھی کافی زیادہ جو ہے معلومات رکھتے ہیں ان باتوں کی, تو اگر وہ ہو سکے تو میرے خیال میں ہم زیادہ اچھے طریقے. اور دوسری بات یہ سب سے بڑی چیز ہے, سروسز کی کوالٹی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, یہ اگر ہم کر سکیں تو لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں ساری سروسز.
اور یہ بتائیے اس پورے معاملے میں خواتین کو با اختیار بنانا آپ کتنا اہم سمجھتی ہیں؟
اس میں تو ظاہر ہے خواتین با اختیار ہوں گی تو وہ اپنے بارے میں سوچ سکتی ہیں, دوسروں کو اپنے بارے میں کہہ سکتی ہیں کہ جی یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, میرے جو اپنے حوالے سے جو مجھے ڈسیزن لینے چاہیے, تو وہ خود ہی اگر با اختیار ہوگی تبھی ڈسیزن لے سکے گی, اگر با اختیار نہیں ہوگی تو پھر کوئی ڈسیزن ہی نہیں لے سکتی. تو اس لیے ہر ایک انسان کا, مطلب یہ صرف عورت کے نہیں, ہر انسان کا با اختیار ہونا ضروری ہوتا ہے کم از کم اپنے معاملے میں.
ہم بات کر رہے تھے رکشندہ ناز سے اور انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں آپ کام کرتی ہیں وہاں کچھ شک و شبہات بھی پیدا ہو گئے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانے پر بھی جو ہیں وہ شک و شبہات ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ لوگوں کے اندر کس قسم کی رکاوٹ ہے, کیا دشواریاں ہیں اس سلسلے میں؟
بات یہ ہے کہ اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں یا خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بات کریں, جیسے آپ نے پولیو کی بات کی, یہ کہ اگر لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں یا کچھ جو ہے خدشات پیدا ہو گئے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت ان خدشات کو دور کرے. آج کل لوگ اتنے زیادہ باشعور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم انہیں باتیں بہت کھلے طریقے سے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز, ظاہر مفروضے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان مفروضوں کا توڑ اگر بنایا جاتا ہے یا حکومت یا جو با اثر لوگ ہیں جو یا جو عالم لوگ ہیں یا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو دوسروں کو بتائیں گے کہ چیز اس میں اس طرح سے نہیں ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو ہے ہماری جو ایڈوکیسی کی جو کیمپینز ہوتی ہیں یا ہم کس طرح سے ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس بات کے لیے, یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. سروسز کی ایک نہ ہونا اور سروس کا ہونا اور کوالٹی وہ ایک طرف, لیکن یہ لوگوں کے جن جن لوگوں کے دلوں میں یا ذہن میں خدشات ہیں اس کو دور کرنا سب کا فرض ہے کہ اس کو دور کریں, لیکن اس کے اوپر کوئی اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے.
ہمارے ساتھ تھیں یو این پاپولیشن فنڈ کی عہدیدار لبنہ تاجک جو خیبر پختونخوا میں کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ ہی خواتین کے حقوق کے لیے کوشا رکشندہ ناز, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی, اور اس سلسلے میں ہمیں شکاگو سے جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے. ڈاکٹر روہیل, سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موزل میں کہا جاتا ہے کہ داعش ختم ہو گئی ہے, اور ہمارے پاس ابھی بریکنگ نیوز بھی آئی ہے جس کے مطابق وہاں کی جو سیرین آبزرویٹری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ داعش کے سربراہ بغدادی کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اب اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے پیر کے روز سرکاری طور پر اعلان کیا کہ عراقی فورسز نے موصل شہر کو مکمل طور پر واگزار کر کے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. عراق کے اس دوسرے بڑے شہر پر دولت اسلامیہ یا داعش نے قبضہ کر کے یہاں سے خلافت کا اعلان کیا تھا. موصل کی فتح کا جشن عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی منایا جا رہا ہے. یہاں کے ایک شہری علی محسن کہتے ہیں, بغداد کے شہری محسن کہہ رہے ہیں کہ ہم عراقی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں, تمام عراقی فورسز نے مل کر یہ فتح حاصل کی ہے, انہوں نے بڑی بہادری سے یہ مہم سر کی ہے, ہمیں امید ہے کہ داعش کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تاکہ بے گھر ہونے والے افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں. وزیر اعظم آبادی موصل کا دورہ کر کے بغداد واپس پہنچے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عراق کو اب بھی بہت سے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے. دولت اسلامیہ کے اخوت خانے اب بھی موجود ہیں جنہیں ہم تباہ کر دیں گے. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان سارا ہکیبی سینڈرز نے صدر کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا.
We in the United States and the global coalition are proud to stand with the Iraqi security forces and all those who made this moment of liberation possible.
وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان نے امریکی صدر کا بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور عالمی اتحاد کو عراقی سیکورٹی فورسز پر فخر ہے. اس کے علاوہ وہ سب لوگ لائق تحسین ہیں جنہوں نے اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. ہم نے داعش کے خلاف شاندار پیش رفت کی ہے. سال چھ مہینوں میں داعش ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. موصل کو داعش نے اپنی خلافت کا مرکز قرار دیا تھا اور اب یہاں سے مکمل ہزیمت کے بعد اس کے دن گنے جا چکے ہیں. موصل میں اتحادی فوجوں کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسینڈ کا کہنا ہے کہ فتح حاصل کرنے کے بعد اب بھی داعش کے خلاف ایک طویل اور سخت جنگ کرنا ہوگی. یہ گروپ ابھی موصل کے باہر ایک بہت بڑے علاقے میں اور شام کے کچھ حصوں تک پھیلا ہوا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور ڈاکٹر طاہر روہیل، یہ بتائیں کہ روس کی جو محکمہ دفاع ہیں انہوں نے جون میں کہا تھا کہ غالباً انہوں نے بغدادی کو ہلاک کیا. آج ہمارے پاس سیرین آبزرویٹری کی تصدیق آئی ہے. عام طور پہ وہ جو بھی تصدیق کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے. روس کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اوباما کے دور میں روس داخل ہوا تھا شام میں، وہاں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے؟
دیکھیں، روس کی شام میں جو مداخلت ہے وہ اس نے لہر روک دی. جو بغاوت کی لہر تھی حکومت کے خلاف، اس میں سب سے بڑی جو طاقت انجیکٹ ہوئی وہ یعنی حکومت کو سٹیبلائز کرنے میں، بشار الاسد کی حکومت کو سٹیبلائز کرنے میں سب سے زیادہ جس فیکٹر نے یا جس عمل نے اپنا حصہ ادا کیا وہ روس کا آنا تھا، اور روس کی بھرپور فوجی مداخلت اور ان کی ہر طریقے سے انہوں نے اپنے افواج بھیجی، اپنا اسلحہ بھیجا، ایئر کور پرووائڈ کی، اور امریکہ اور جو اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں جو باغیوں کی حمایت کر رہے تھے ان کو، ان کے خلاف ایک ڈپلومیٹک، ایک سفارتی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی لے کے آئے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی جو صورت ہے اس کو لانے میں روس کا آنا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم تھا. روس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کی جو ملیشیا ہیں انہوں نے بھی کردار ادا کیا، ان کا بھی اندر سے جو لوجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ روسی ہوائی کور، ان کی روسی فضائیہ کی جو کوریج ہے ان کے ذریعے سے، اور بہت ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے یہ ملیشیا جو ہیں جو صدر بشار کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایران کی جو حمایت ہے اس میں بھی روس نے اپنی لوجسٹیکل سپورٹ جو ہے ان کو پرووائڈ کی، ان کو رستہ بنانے میں، ان کو رستہ دکھانے میں، ان کو جاسوسی کی انفارمیشن ہوائی جہازوں کے ذریعے سے دینے میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سب سے طاقتور جو فورس تھی یا جو ایلیمنٹ تھا وہ روسی افواج اور ان کی موجودگی، ان کی انٹیلیجنس اور ان کی جو سفارتی کوششیں تھیں وہ تھیں.
یہ بتائیے، آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پچھلے دنوں ملے تھے G20 کے اجلاس میں. ٹرمپ اس وقت چاہتے ہیں کہ پوٹن کے ساتھ کام کریں، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ شام میں جو سیز فائر ہوئی ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے. اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کس حد تک تیار ہے تاکہ امریکہ اور روس ساتھ میں مل کر کام کریں؟
میرے خیال میں یہ صورتحال بہت پیچیدہ اور مشکل ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا اس مسئلے کو دیکھنے کا جو عدسہ ہے، جو آئینہ ہے، جو عینک ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے خیال میں اگر دونوں سربراہان کے تعلقات اچھے ہوں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ کسی حد تک صحیح ہیں، ایک فضا وہ پیدا کر سکتے ہیں، ایک ماحول پیدا کر سکتے ہیں اپنے افسران کو اور اپنی سفارتی جو ان کے افسران ہیں ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف مخاصمانہ اور دشمنانہ باتیں نہ کریں اور ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جو باغی اور حکومت ہیں ان کے درمیان کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کافی حد تک سیز فائر ہو جائے اور انسانی المیہ جو ہے اس میں کچھ بہتری ہو، تو شاید ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے کوئی الیکشن یا شام کی کسی حد تک ڈیفیکٹو تقسیم یا ایک طریقے سے ایک دوسرے کے حالات کو، ایک دوسرے کی موجودگی کو ڈیفیکٹو طریقے پہ مان لینا، یعنی ڈی جورو یا قانونی طور پہ باغی جو ہیں وہ حکومت کو نہ مانے، حکومت باغیوں کو نہ مانے، لیکن ابھی فی الحال مستقبل قریب میں انسانی المیہ اور لڑائی جو ہے وہ بند ہو جائے اور کہیں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس سے کوئی انتخابات کی کوئی شکل ہو یا کوئی ایسی کوئی نیا فارمولا لایا جائے جس سے دونوں کی جیت ہو اور کوئی بھی فریق اس میں اپنے آپ کو شکست خوردہ یا ہارا ہوا نہ تسلیم کرے یا اس کو ہزیمت نہ اٹھانی پڑے. تو ایسی یہ ایک
بہت پیچیدہ صورتحال ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ روس کے ساتھ ایران اور لبنان شامل ہیں شام کے اندر، اور امریکہ کا رویہ ایران اور لبنان کی طرف اچھا نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ٹرمپ خاندان کے جو تجارتی تعلقات رہے ہیں روس کے ساتھ، یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ بن گئے ہیں اس وقت اس ملک کے لیے؟
دیکھیں یہ تو آہستہ آہستہ باتیں نکل رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جب یہ انہوں نے میرے خیال میں 2014 میں حسین عالم کا وہاں پہ ماسکو میں اپنا وہ لے کے گئے تھے، تو وہاں کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اس کے اوپر ٹرمپ ٹاور کا، اس کو ٹرمپ ٹاور کے طور پر ڈکلیئر کرنے کی بات چیت بھی ہوئی، اور وہ جو کمپنی اور وہ جو فیملی ان کو سپورٹ کر رہی تھی لوکلی رشیا میں، ان کے حکومت کے ساتھ روسی جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت تعلقات ہیں. وہ روس کے امیر ترین خاندان ہے، میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا. لیکن آپ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جیسے ممالک ہیں، روس ہو گیا یا کوریا یا اس طرح کی جو ایون چائنا اور پاکستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، ہندوستان بھی اسی میں شامل ہے، کہ جو بہت امیر بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور ان کا وہ بہت دفعہ حکومت کی مرضی سے کام کرتے ہیں اور حکومت کے ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اندرون خانہ کی جاتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس سارے کھیل میں کافی حد تک تھے شامل، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ صدر پوٹن ان کی اس میں جو انہوں نے مقابلہ حسن کیا تھا اس میں آئیں اور ان کی عزت افزائی کریں، لیکن اس وقت ٹرمپ صاحب اس وقت پوٹن صاحب نے آنا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ ایک بہت جو ہے آہستہ آہستہ یہ باتیں نکل رہی ہیں اور ان کے لیکن جہاں تک ان کا کرمنل کانٹیکٹ ہے یا کوئی عدالتی سطح پر کوئی ایسی بات آ سکے گی مستقبل میں جس سے یہ
اس سے انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا، کیونکہ ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس معاملے پر. کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ڈاکٹر طاہر روئل تھے شکاگو سے، پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن، پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.